سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. صدق الله العظيم. یہ چوتھی اور آخری صورت ہے کہ جو اس مجموعے میں الف لام میم کے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں. دو صورتیں مدنی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور یہ چار مکی صورتیں ہیں، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ. سورہ سجدہ کا ایک اسٹائل جو ہے، جن حضرات کو بھی ذرا مناسبت ہے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے انداز سے، اسٹائل سے، تو انہیں محسوس ہوگا کہ یہ سورہ یاسین سے بہت مشابہ ہے. بہت تیز جو ہے معاملہ، خطاب کا جو انداز ہے وہ تیزی پر ہے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مضامین بدلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ سے خصوصی تعلق خاطر تھا، چنانچہ جمعے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ عام طور پر یہ سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر. یہ بھی 30 آیات ہیں، اگرچہ اس کے رکوع 3 ہیں. وہ 31 آیات ہیں لیکن رکوع 2 ہیں، تو آپ کے معمولات میں اتنی شامل تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا اتارا جانا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی پروردگار اور مالک اور آقا ہے. ام یقولون افترا. کیا ان کا خیال یہ ہے کہ اسے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک. نہیں، یہ تو بالکل حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا آپ سے پہلے. لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائیں. اصل میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت ان کی نسل ہی کے ساتھ خاص کر دی گئی تھی، لیکن بالفعل وہ نبوت چلی ہے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور پھر ان کی بنی اسرائیل، ان سے جو ایک قوم وجود میں آئی وہاں تک چلی ہے. یہ حضرت حاجرہ کے بیٹے جو ہیں حضرت اسماعیل، وہ خود تو نبی تھے لیکن اس کے بعد ان کے نسل میں نبوت جو ہے اس کا سلسلہ جاری نہیں رہا. لہذا یہ جو کئی ہزار برس گزر گئے تھے، ان میں ان کے پاس کوئی بھی نبی نہیں آیا، کسی رسول کی دعوت ان کے کانوں تک نہیں پہنچی، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی. تو گویا کہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن تک اے نبی آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، اب آپ کو ہم نے بھیجا ہے کہ آپ انہیں خبردار کر دیں تاکہ وہ ہدایت پہ آ جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام. اللہ ہی ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے 6 دنوں میں. یہ 6 دنوں کی بات میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ابھی تک ہمارے لیے یہ متشابہات میں شامل ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ متمکن ہوا تخت حکومت پر. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، پھر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ وہ انہیں ایگزیکیوٹ کریں، امپلیمنٹ کریں، ان کے فیصلے جو ہیں ان کی تنفیذ ہوتی ہے. ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون، پھر وہ فیصلے لوٹتے ہیں، دوبارہ بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 برس ہے تمہارے حساب سے. اس آیت کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اس دنیا کے نظام کے بارے میں کوئی اسکیم اور کوئی منصوبہ 1000 سال کا بنتا ہے. 1000 سال کا منصوبہ فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اب وہ اس کی تنفیذ کر رہے ہیں، اس کے مطابق معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، پھر اس کی رپورٹیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں واپس لوٹتی ہیں. اس طریقے سے یہ ایک جو منصوبہ ہے یہ 1000 سال کا ہوتا ہے. ویسے یہ کہ اس کی تفسیریں اور انداز میں بھی کی گئی ہیں، لیکن میرے نزدیک یہی صحیح ترین ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ ہے وہ ہستی جو کھلے اور چھپے ہر شے کے جاننے والی ہے. العزیز الرحیم، زبردست ہے اور رحمت فرمانے والی ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ جس نے بہت ہی خوبصورت بنایا جس چیز کو بھی بنایا، اس نے جو شے پیدا کی ہے نہایت حسین. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کو اس نے شروع کیا گارے سے. معلوم ہوا کہ ایک تو انسان کی تخلیق کا عمل جو ہے وہ کافی طویل ہے، اس لیے کہ بدأ شروع کیا، تو کوئی لمبا عمل ہو اسی کے لیے یہ الفاظ آ سکتے ہیں. کن فیکون والی بات نہیں ہے، کن فیکون عالم امر میں ہوتا، عالم خلق میں نہیں. عالم خلق میں وقت لگتا ہے. ایک بیج ہے، ایک گٹھلی ہے آم کی، اس میں آم موجود ہے، آم کا درخت موجود ہے، لیکن اس گٹھلی سے دو پتے نکلیں گے، پھر وہ بڑھے گا، پھر پودا بنے گا، پھر یہ کہ وہ درخت بنے گا، اس میں وقت لگے گا. اسی طرح بچہ ہے، رحم مادر میں 9 مہینے لے گا تبھی اس کی وہ شکل بنے گی اور وہ انسانی جو ہے وہ آپ کے اندر ایک بچہ شمار ہوگا. تو عالم خلق میں وقت لگتا ہے، عالم امر میں کوئی وقت نہیں، انسٹنٹینیس فوری طور پر کن فیکون کی شان کے ساتھ ہوتا ہے. تو بدا خلق الانسان من طین، اور اس نے انسان کی تخلیق کے عمل کو شروع کیا گارے سے. ثم جعل نسلہ من سلالت من ماء مہین، پھر یہ انسانوں کے درمیان جو تناسل کا سلسلہ چلا انسان کے بن جانے کے بعد، وہ چلا ہے ماء مہین، ایک بہت ہی ہلکے پانی سے، بے قدر پانی سے، جو یعنی یہ منی سے یہ ایک نسل کا سلسلہ چل رہا ہے. ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رحم مادر میں پوری طرح تیار کرتا ہے. ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں پھونک دیتا ہے اپنی روح میں سے. یہاں خالص گرامر کے اعتبار سے روح ہی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر پھونک دیتا ہے اس میں اس کی روح، لیکن نہیں، کیونکہ دو مقامات پر قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا ہے. سورہ حجر میں ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ سواد بھی اب زیادہ دور نہیں ہے، جس میں دوسری مرتبہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ میں جب اس کو تیار کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو یہاں بھی ترجمہ وہی کرنا ہوگا کہ پھر اللہ نے اس کو پوری طریقے سے مکمل بنا دیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے بنا دیے کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن کم ہی ہے جو شکر تم کرتے ہو، تمہیں اپنی نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے. تو اگر انسان کی آنکھ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بینائی جاتی رہے، تب معلوم ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت تھی. ابھی تو ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے، ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھیں، اور ایک ایک چھوٹی چیز بھی، ایک انگلی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ کسی وجہ سے کٹ جائے تو پھر معلوم ہوگا کتنا ہینڈیکیپ آدمی محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. ایک انگوٹھا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا. وقالوا اذا ضللنا في الارض، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین کے اندر رل مل کر گم ہو جائیں گے، آئنا لفی خلق جدید، تو کیا پھر ہمیں ایک نئی تفریق میں اٹھا لیا جائے گا. وہی بات کہ جو اکثر لوگوں نے کہی کہ یہ جو دوبارہ پیدا کیا جانا ہے یہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے کہ کیسے ہوگا. لیکن یہاں جو ہے بڑی راز کی بات کہی گئی ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل میں یہ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں. یعنی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے تمہیں گندے پانی کی ایک بوند سے بنا دیا ہے، اس کے لیے کیسے مشکل ہے کہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکے. معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی اس بات کو پوری طریقے سے سمجھ لے گا کہ واقعی تر اس کو قدرت حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے. اصل بات کیا ہے، یہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے. ملے کس منہ سے؟ جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، انہیں معلوم ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں نے کیا عمل آگے بھیج رکھے ہیں. لہذا در حقیقت یہ آخرت کا انکار جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے منکر ہونے کی بنا پر. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہیں قبض کر لے گا وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، ملک الموت. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم، اور کاش کہ آپ دیکھ سکتے جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کے سامنے، عند ربہم ناکسوا رؤوسهم عند ربہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے اپنے رب کے حضور میں، اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہمارے اب ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، فرجعنا پھر ہمیں لوٹا دے گا دنیا میں ایک دفعہ اور، نعمل صالحا اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون ہم کو پورا پورا یقین آ گیا. فرمایا ولو شینا لاتینا کل نفس خداها، اگر یہی بات ہم نے چاہی ہوتی کہ زبردستی لوگوں کو ہدایت پر لے آئے، اب تو تمہاری آنکھیں کھل گئی سارے حقائق تم نے دیکھ لیے، اصل امتحان تو یہ تھا کہ بالغیب مانتے ہو یا نہیں مانتے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں آیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، اصل میں تو غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لانا جو ہے وہ مفید ہے، اب جب سارے حقائق سامنے آ گئے تو اب تو ایمان آ ہی گیا اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن اگر ایسا ہی ہمیں مقصود ہوتا تو لاتینا کل نفس خدا، ہم ہر انسان کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے، ولیکن حق القول منی، لیکن یہ بات میری طرف سے پختگی کے ساتھ طے ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو اب مزہ چکھو بس ہم اب اس کے کہ تم نے آج کے دن کی اس ملاقات کا انکار کیا اور اسے نظر انداز کیا اور بھلائے رکھا. اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ، ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا بھلا دیا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اب مزہ چکھو ہمیشہ کے عذاب کا اپنے اعمالوں کی پاداش میں. انما یومن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے خروا سجدن، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ سبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کے اندر ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ان کے اندر ایک ذوق عبادت بھرتا ہے، اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھک جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں. مزید برآں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو جو ہیں اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کو بھی یہ نہیں کہ انٹا غفول ہو کر سو گئے ساری رات جو ہے، بلکہ یہ کہ رات کو بھی وہ اس کے مختلف اوقات میں اٹھ کر اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں. یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفوں و تمان، ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ کے ساتھ بھی، اس کے عذاب سے پکڑ سے ڈرتے ہوئے، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کے لالچ میں. وبما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کوئی جان نہیں جانتی کہ کیا چیزیں کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا دی گئی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں ان کے لیے فراہم کر رکھی ہیں کوئی جان نہیں جانتی، کسی کو معلوم نہیں. اصل میں دو طرح کے دو مراحل ہیں جنت کے، ایک مرحلہ ہے جسے کہا جاتا ہے نزل، نزل من غفور الرحیم، یہ نزل ہے، یہ نزل تو ایسے ہے کہ جیسے آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے تو فوراً آپ، اگر گرمی ہے تو کوئی ٹھنڈی شے اور سردی ہے تو کوئی گرم چیز پیش کرتے ہیں، یہ نزل ہے. اس لیے کہ نزیل کہتے ہیں مہمان کو، نزیل جیسے ہی وہ اپنی کار سے اترا یا اپنے گھوڑے سے اترا یا اپنے اونٹ سے اترا تو نزیل ہے، وہ آپ کے دروازے میں داخل ہوا وہ آپ کا نزیل ہے، ضیف اسے نہیں کہتے ابھی، نزیل کہتے ہیں اترنے والا آنے والا. اور نزول کیا ہے؟ ابتدائی جو مہمان نوازی ہوتی ہے، پھر جب وہ ٹھہر جاتا ہے آپ کے یہاں تو پھر اب اہتمام کے ساتھ ضیافت ہوتی ہے، اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں. تو یہ دو مرحلے ہیں جنت کے بھی، جو چیزیں گنوائی گئی ہیں جیسے کہ دنیا کی چیزیں ہیں وہاں انار ہیں، وہاں انگور ہیں، وہاں شہد ہے، وہاں دودھ ہے، وہاں یہ ہے، وہ ہے، جو دنیاوی جن چیزوں سے واقف ہے. اگرچہ ان کے بھی ذائقے بہت مختلف ہوں گے، بہت مختلف ہوں گے، لیکن شکلیں وہی ہوں گی. یہ سب نزل ہے. اصل ضیافت جو ہے جنت کی، جو بعد میں ہونے والی ہے، اسے ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے. جو یہاں کہا گیا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین، کوئی جان نہیں واقف اس سے کیا کچھ اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ان کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. چنانچہ اس کی ایک حدیث موجود ہے کہ جنت کی وہ نعمتیں وہ ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا. وہ نعمتیں وہ ہیں. فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. افمن کان مومن کمن کان فاسقا، بلا خود سوچو جو شخص مومن ہو کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا جو فاسق تھا، نافرمان تھا؟ لا یستوون، ہرگز نہیں ہو سکتے برابر. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوی، تو ان کے لیے تو باغ میں رہنے کی مہمانی ہے. اور نزلا بما کانوا یعملون، نزل ہوگا ان کے لیے، مہمان نوازی ہوگی ان کے ان اعمال کے بدولت جو انہوں نے کیے تھے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. واما الذین فسقوا، اور اس کے برعکس جن لوگوں نے فسق اور فجور کا راستہ اختیار کیا، فماواہم النار، ان کا ٹھکانہ اور ان کا جو پناہ گاہ ہوگی وہ جہنم ہوگی، آگ ہوگی. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ اسے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے. وقیل لہم، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو اس آگ کا مزہ جس کا کہ تم انکار کرتے رہے تھے، جس کو جھٹلاتے رہے تھے، کوئی جنت ونت نہیں، کوئی دوزخ وزخ نہیں، کوئی باق بعد الموت نہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ مضمون اس سے پہلے کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، ایک عذاب ادنا اور ایک عذاب اکبر. عذاب اکبر تو وہ ہوتا تھا جس میں پوری قوم ختم، نسیم منسیہ، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، آل فرعون، یہ چھ کا ذکر قرآن میں آتا ہے بار 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 بار. یہ عذاب اکبر ہے، بڑا عذاب. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ کچھ ہوش میں آ جائیں. یہ بڑے عیش کے اندر ہیں، عیش میں ظاہر بات غفلت ہو جاتی ہے، تو ذرا سا جھنجھوڑنے کے انداز میں تاکہ جو جاگ سکتے ہو جاگ جائیں، جو ہوش میں آ سکتے ہو آ جائیں. تو ہم لازماً انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا، بڑے عذاب سے پہلے. دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، نیند کے متوالے جو ہیں شاید کہ جاگ جائیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کو یاد دہانی کرائی جائے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے. ایک تو یہ کہ کوئی شخص آپ کو دعوت دے رہا ہے اچھی بات کی، لیکن اپنے فکر اپنے فلسفے کے اعتبار سے. ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے بھائی اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، میں اللہ کی کتاب کے حوالے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ جس پر اللہ کی کتاب کے حوالے سے اتمام حجت کر دیا جائے اور پھر بھی وہ نہ مانے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. آپ کسی آدمی کے فلسفے کو رد کر دیں، اس کے اپنے نظریات کو رد کر دیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی کتاب کی آیات کو رد کر دیں، تو معلوم ہوا کہ اب آپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، ان سے بھی اعراض کیا، انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات، فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس کے ملنے میں. یعنی ایک تو یہ کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ سے جو ملاقات آپ کی ہوئی تھی اس کے بارے میں شک نہ رکھیے، آپ کی ملاقات موسیٰ ہی سے ہوئی تھی علیہ الصلاۃ والسلام و صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک کہ اس قرآن کو جو آپ کو مل رہا ہے اس کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہی ہے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو اس تورات کو بنا دیا تھا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. یہ میں نے پہلے بھی نوٹ کرایا تھا کہ قرآن کے لیے کہا گیا ہدن للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے. تورات کے لیے یہ نہیں کہا گیا. ہدل للبنی اسرائیل, یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. وجالنا منہم ائمت یہدون بامرنا, اور ہم نے ان میں بنا دیے ایسے ائمہ, ایسے امام, ایسے پیشوا جو انہیں ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے. یعنی بنی اسرائیل میں ساری بات ہے کہ سب کے سبھی تو خراب لوگ نہیں تھے, اچھے لوگ بھی تھے, نیک لوگ بھی تھے, حق کی طرف دعوت دینے والے بھی رہے, اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے والے بھی رہے, لما صبر ہوا جبکہ انہوں نے صبر کیا. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اگر انسان دنیا کا ہوکا لگ گیا ہو, اگر زیادہ سے زیادہ دولت بنا لوں, زیادہ سے زیادہ جائیداد بنا لوں, زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل کر لوں, تو پھر کوئی کام وہ اور نہیں کر سکتا, تو دین کا کام کیسے کرے گا؟ دین کا کام تو اسی وقت کرے گا جبکہ دنیا کی اپنی امنگیں اور اپنی ایمبیشنز, اپنی تمنائیں, اپنی آرزوئیں کم کرے, اور کم کر کے پھر وقت نکالے گا تو کام کرے گا اللہ کے دین کا. تو صبر جو ہے گویا کہ اس کے لیے شرط اول ہے. آپ اپنی کیریئرز کے حوالے سے, اپنے ایمبیشنز کے حوالے سے کم پہ رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت, زیادہ سے زیادہ صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگا سکے. وجالنا منہم ائمت یہدون بامرنا لمبا صبر ہوں وکانو بآیاتنا یوقنون, اور دوسری شرط لازم ان کے لیے کیا ہے کہ آیات الہی پر خود ان کا یقین پختہ ہونا چاہیے. اگر میں آپ کو قرآن پڑھاؤں اور قرآن پر میرا اپنا یقین پختہ نہ ہو تو آپ پر کیا اثر ہوگا میرے پڑھانے کا؟ ہاں, جس شخص کا یقین پختہ ہو قرآن پر کہ یہ کتاب حق ہے, قرآن حق کن, یہ قرآن حق ہے, واقعتاً اللہ کا کلام ہے, اور یہ انسان علی وجہ البصیرت جانتا ہو یقین کے ساتھ, تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کی بات میں تاثیر ہوگی, پھر اس کی بات دلوں میں اترے گی. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ, یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, ان تمام باتوں کا کہ جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. اولم یهد لهم کما اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم, کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی نسلوں اور قوموں کو ہلاک کیا جو اپنے اپنے گھروں میں, اپنے مسکنوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے آبادیوں میں گھومتے پھرتے تھے؟ ان فی ذالک لآیات فلا یسمعون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یمشون فی مساکنہم, کہ انہیں ہلاک شدہ قوموں کے جو کھنڈرات ہیں ان میں یہ گھومتے پھرتے ہیں, چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. یہ قوم ثمود کی آبادیاں ہیں, یہاں پہ وہ پتھروں کے اندر چٹانیں جو ہے تراش کر کے مکان بنائے گئے ہیں, وہ تو ابھی تک موجود ہیں. باقی قرآن نے کہا کہ میدانوں کے اندر وہ پتھر بناتے تھے, محل بناتے تھے, اب ان کا کوئی نشان نہیں رہا. 6-7 ہزار سال پرانی تہذیب جو ہے وہ پتھروں میں, تو ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہے وہ محفوظ ہے, بالکل اسی طریقے سے ہال بنے ہوئے اور بڑے ہی عمدگی کے ساتھ تراشے ہوئے. اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز, تو کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں اس زمین کی طرف کے جو چٹیل تھی, بے آب و گیا تھی, پدکھڑے جو بھی زران, اور پھر اس کے ذریعے سے, اس پانی کے ذریعے سے, اس زمین میں سے ہم کھیتی کو برآمد کر دیتے ہیں. تاکل منہ انعامہم, جس کو کھاتے ہیں ان کے چوپائے بھی, وہ انفسہم, خود وہ بھی سبزیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اس سے وہ کھاتے ہیں, گیہوں اور چاول بھی پیدا ہوتے ہیں اس سے وہ کھاتے ہیں, باقی یہ کہ اس میں ان کے لیے چارہ بھی ہے ان کے چوپایوں کے لیے. افلا یبصرون, تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کس دن ہوگا, کب ہوگا؟ قل, کہہ دیجئے, یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم, جس روز فیصلہ ہو جائے گا اس روز کافروں کے ایمان لانے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. فیصلہ تو ہوتا ہے تو وہ امتحان کا نتیجہ بتایا جاتا ہے. اب اس کے بعد کوئی شخص ہے کہ میں کچھ یہ کر دوں, وہ کر دوں, میرے پرچے واپس دے دیجیے, میں یہ لکھ دوں گا, نہیں کچھ نہیں, ختم. وہ تو امتحان میں جو تم نے لکھا تھا اس کا نتیجہ تمہیں سنا دیا گیا, جو تم کر کے لائے ہو دنیا سے اس کا فیصلہ سنا دیا گیا. یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم, تو فیصلے کے دن جو ہے جو کافر ہیں ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوگا. ولا هم ينظرون, نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. فعارض عنهم, تو اے نبی ان سے اعراض کیجیے, منتظر, اور آپ انتظار کیجئے, انہم منتظرون, یہ بھی منتظر ہے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, تو ٹھیک ہے آپ بھی انتظار کیجئے. یہ 8 سورتیں ہم نے پڑھی ہیں جو مکیات ہیں. یاد کر لیجئے سورہ نور کے بعد, سورہ نور مدنی سورت تھی, اس کے بعد سورت الفرقان, سورت الشعراء, سورت النمل, سورت القصص, پھر سورت العنکبوت, سورت الروم, سورت الرحمن, سورت السجدہ. 8 سورتیں جو ہیں یہ مکیات ہیں, اور اب آ رہی ہے مدنی سورت, سورت الاحزاب. سورت الاحزاب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ یہ جوڑا ہے اصل میں سورہ نور کا, لیکن یہ کہ ترتیب میں نور میں یہ پہلے ہے, سورہ نور بعد میں ہے. مصحف میں سورہ نور پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ بعد میں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اس سورہ مبارکہ میں بھی بغیر کسی تمہید کے, بغیر کسی حروف مقطعات کے براہ راست گفتگو شروع ہو رہی ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا سورۃ النساء میں یا ایھا الناس بات شروع ہو گئی, سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا بات شروع ہو گئی, یہاں یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. حیران ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے, اللہ کے نبی کو یہ نصیحت اور وعظ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ولا تطع الکافرین, اور کافروں کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے, توجہ نہ دیجئے, ان کی باتیں مت مانیے, ان کا اثر قبول نہ کیجئے. والمنافقین, اور نہ منافقوں کی باتوں کا. ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے, سب کو جاننے والا اور بہت ہی علم رکھنے والا ہے. جو اصل واقعہ ہے پس منظر میں اس کو نوٹ کر دیجئے. حضور کے ایک غلام تھے زید ابن حارثہ, اصل میں وہ تھے تو عرب شریف النسل, اور وہ حسب نسل کے اعتبار سے پورے شریف لوگوں میں سے. بچپن میں انہیں کسی نے پکڑا اور لے جا کر کہیں بیچ دیا غلام بنا کر. وہ غلام جو ہے خرید و فروخت ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی حضور سے تو حضور کو انہوں نے ہبا کر دیا کہ یہ غلام میری طرف سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, اور حضور نے انہیں بہت ہی نرمی کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ رکھا. پھر ایک مرتبہ حضور کسی کاروباری سفر پر گئے, تجارت کے سفر پر, تو جو ان کا قبیلہ تھا جہاں سے ان کو لیا گیا تھا, اغوا کیا گیا تھا, وہاں سے گزرے تو وہاں کے لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ ہمارا وہ گم شدہ بچہ جو ہے وہ اس وقت غلام کی حیثیت سے اس قافلے والوں کے ساتھ ہے. تو وہ آئے, انہوں نے پہچان لیا اپنے بیٹے کو زید کو. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کی قیمت دے دیتے ہیں, آپ ہمیں واپس کر دیجیے ہمارا بیٹا. حضور نے فرمایا کہ قیمت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, اس سے پوچھ لو, اگر یہ جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے. لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے جس طرح محمد نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی باپ بھی اس طرح نہیں رکھ سکتا. وہ محبت اور شفقت جو آپ نے مجھے دی ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. تو حضور نے اس سے خوش ہو کر یہ کیا کہ انہیں آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. یہ ہے اس کا پس منظر, منہ بولا بیٹا بنانے کا. اب اس کے بعد مسئلہ پیدا ہوا ان کی شادی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کھپی ذات بہن تھی حضرت زینب بنت جحش, اور یہ اصل میں پھوپھی زاد بہن تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. امیمہ ایک بیٹی تھی عبد المطلب کی, ان کی یہ بیٹی تھی. تو دعا کہ اس طریقے سے پھوپھی زاد بہن ہو گئی. حضور نے چاہا کہ حضرت زید کا نکاح ان سے کر دیا جائے. اب وہ ظاہر بات ہے اونچے گھرانے کی, شریف گھرانے کی, عبد المطلب کی نواسی, اور یہ ظاہر بات چاہے کتنے بھی شریف النفس تھے اور شریف النسل تھے, لیکن بہرحال غلامی کا داغ لگ گیا تھا. تو نہ تو وہ خود تیار ہوئی اور نہ ان کے بھائی تیار ہوئے. اس کے بعد حضور نے کچھ زور دیا, اور پھر ایک آیت بھی آ جائے گی کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی اختیار ہے. بہرحال انہوں نے پھر ہتھیار ڈال دی کہ ٹھیک ہے, جو آپ کا حکم ہے, شادی ہو گئی. شادی تو ہو گئی, لیکن یہ کہ حضرت زینب نے ذہناً قبول نہیں کیا اپنے شوہر کو, یہی سمجھا کہ گھٹیا درجے کا آدمی ہے. تو ان کے درمیان جو ہے جو ہونی چاہیے باہمی محبت اور الفت, باہمی اعتماد, وہ نہیں ہو سکا. تو حضرت زید بار بار کہتے تھے کہ میں اس کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں. حضور روکتے تھے, کیا کر رہے ہو، مت کرو ایسا. ایک تو پہلے ان کے اوپر جو ہے ہم نے دباؤ ڈال کر تو تمہارا نکاح کرایا تھا، اب یہ کہ طلاق کی ایک اور مصیبت جو ہے ان کے لیے ایک داغ لگ جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا ہونے کے اعتبار سے جو بھی رشتے ہوتے ہیں وہ ختم کیے جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر. بیٹا وہی کہ جو صلب سے ہو، اس کے بیٹے کی بیوی جو ہے اس پہ تو آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن یہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت شریعت کے اندر نہیں ہے. لہذا اگر حضرت زینب کو طلاق دے دیتے ہیں حضرت زید، تو پھر حضور سے ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اب یہ آپ کی شادی ہے. اس پر حضور گھبرا رہے تھے کہ لوگوں میں ایک عجیب طوفان اٹھ جائے گا کہ یہ اپنے بیٹے کی جوڑی جو ہے اس سے شادی کر لی انہوں نے. اس لیے کہ عربوں میں تو جو ہے منہ بولا بیٹا بھی تقریباً برابر ہو جاتا تھا حقیقی بیٹے کے. تو یہ رسم توڑنی نہیں جا سکتی تھی جب تک کہ حضور ہی یہ کام نہ کرتے. لہذا یہاں کہا جا رہا ہے اے نبی آپ گھبرائیے نہیں، آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، کافروں اور منافقوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیجئے، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور اتباع کیجئے اس چیز کی جو کہ وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ سے واقف ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اسی طرح تم اپنی بیویوں میں سے جن کو کہہ بیٹھتے ہو کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہو. یہ سارا معاملہ سورہ مجادلہ میں چل کر آئے گا 28 پارے میں. وہ بھی کوئی مائیں نہیں بن جاتی تمہارے منہ کے کہنے سے. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، نہ ہی اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ، اور اللہ حق کہتا ہے، حق بات کہتا ہے. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، ان کو پکارو ان کے اپنے باپوں کے نام سے، یعنی زید ابن محمد کہلانے لگے تھے وہ جب سے حضور نے آزاد کر کے اپنا منہ بلا بیٹا بنا لیا تھا، تو ان کو کہتے تھے لوگ زید ابن محمد، لیکن اس آیت کے آنے کے بعد پھر ان کا نام جو ہے زید ابن حارثہ رہ گیا. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، یہی انصاف سے قریب تر ہے اللہ کے نزدیک. فإن لم تعلموا آباءهم، اور اگر تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے آبا کون ہیں، مثلاً یہ کہ ایک لڑکے کو کہیں سے اغوا کیا گیا ہے، لا کر بیچ لیا گیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا باپ ہے کون. فإخوانكم في الدين، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر، دین کے اندر دینی اعتبار سے بھائی ہیں. وموالیکم، اور تمہارے رفیق ہیں. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم، اور اب تک جو بھی غلطی ہو گئی خطائیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. ولكن ما تعمدت قلوبكم، لیکن جو جان بوجھ کر کام کیا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقینا اللہ غفور الرحیم ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یقینا نبی جو ہیں وہ مقدم ہیں مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے بھی، انہیں اپنی جانوں سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے نبی کو. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی ازواج جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں اہل ایمان کی. اولو الارحام بعضہم اولا ببعض، اور جو رحمی رشتے ہیں وہ بعض ایک دوسرے کے قریب تر ہیں، یعنی دینی اخوت اور ہے. یا مہاجرین اور انصار کو جو بھائی بنا دیا گیا وہ اور ہے، لیکن وراثت کے معاملات ہوں، جو شریعت کے معاملات ہیں، وہ تو رحمی رشتوں پر چلیں گے. اولو الارحام بعضہم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المومنین والمہاجرین، سب ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے قریب تر رشتہ جو ہے وہ رحمی رشتہ ہے. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، الا یہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کوئی بھلائی کام کرنا چاہیں، بھلا کام کرنا چاہیں. جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ انفال کے آخر میں بھی آیا تھا، کوئی شخص اپنی وصیت میں سے تہائی کا حصہ اپنے کسی دینی بھائی کے لیے لکھ کر جانا چاہے تو اجازت ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی سب سے پہلے تو قرآن میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئیں، پھر یہ کہ لوح محفوظ میں اس سے پہلے موجود تھی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تعلیمات جو ہے تورات میں بھی رہی ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے نبیوں سے لیا تھا ان کا میثاق، ان کا معاہدہ. یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں آیات 81 اور 82 میں. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اور آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا. وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَابْنِ مَرْيَمَ، اور ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی، عیسیٰ ابن مریم سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا تھا بہت پختہ گاڑھا میثاق. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے. وَالْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ، یہ گویا کہ محذوف ہیں الفاظ، اور جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھے. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سلسلہ کلام یہاں پر چھوڑ کر اب غزوہ احزاب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کام آئے گا. یہ گویا کہ تمہید ہے اس پورے معاملے کے لیے جو آگے آئے گی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے نکاح کا معاملہ، اور حضرت زید کا انہیں طلاق دینا، اس میں حضور کے اندر جو ہچکچاہٹ تھی کہ اس سے طوفان اٹھا دیں گے کفار مشرکین، اور منافقین موجود ہیں ہمارے اپنے اندر، ففتھ کالمسٹ انصر موجود ہے میرے خلاف، جو ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اگر یہ نہ کیا تو پھر یہ جو باطل رواج ہے جاہلیت کا، یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اب یہاں ذکر ہو رہا ہے سورہ احزاب کا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا یاد کرو اپنے اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا. اذ جاءتکم جنود، جبکہ تمہارے پاس آئے، تم پر آئے حملہ آور ہو کر بہت سے لشکر. فارسلنا علیہم ریحاً، تو ہم نے ان کے اوپر ایک بہت تیز آندھی بھیج دی. وجنوداً لم تروها، اور ایسے لشکر بھیج دیا جنہیں تم نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور یقیناً جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. اس کا ذرا پس منظر سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اگلے اس میں پورا پڑھیں گے. غزوہ احد کے 2 سال کے بعد یہ غزوہ احزاب ہوا ہے. یہ غزوہ احزاب جو ہے خاص طور پر یہودیوں کی سازشوں کا، یوں سمجھیے کہ شاہکار. انہوں نے ہر طرف آگ لگائی عرب میں. پہلے قریش کو آمادہ کیا کہ تم بھی حملہ آور ہو جاؤ. پھر شمال میں جا کر اور جو یہودی آباد تھے خیبر میں، انہیں آمادہ کیا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں. اور اس وقت تک چونکہ 2 قبیلے مدینے سے بھی نکال دیے گئے تھے اور ان کی بھی اکثریت جا کر وہیں آباد ہوئی تھی، تو انہیں تو انتقام بھی لینا تھا اپنی جلاوطنی کا. پھر یہ کہ مدینے کے مشرق میں نجد کے قبائل جو ہیں، ان میں بھی انہوں نے آگ لگائی کہ تم لوگ بھی آ جاؤ. تو ایک وقت جو معین تھا اس پر 12,000 کا لشکر آ گیا. اب یہ یوں سمجھیے کہ عرب کی تاریخ میں وہاں تو قبائل ہی جھڑپیں ہوا کرتی تھی، تو اتنے بڑے لشکر تو ہوتے ہی نہیں تھے. تو 12,000 کا لشکر، حضور کے پاس کل نفری 3,000 کی تھی مدینے میں، مقابلے میں 12,000 آ گئے. مزید خطرہ یہ بھی تھا کہ ابھی ایک قبیلہ جو ہے یہود کا موجود تھا، بنو قریظہ، اور وہ ان کی جو ہے آپس میں سلسلہ جنبانی ہو رہی تھی. تو یہودی ادھر سے آئے تھے خیبر سے، وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اٹھو. بنو نذیر اور بنو قینقاع کے لوگ جو یہاں سے نکالے گئے تھے وہ بھی آئے تھے، وہ بھی ان سے کہہ رہے تھے کہ اٹھو. تو سلسلہ جنبانی ہو رہا تھا، خطرہ یہ تھا کہ یہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. اگر جنگ ہوتی ہے کھلی جنگ تو ادھر سے وہ حملہ آور ہوں گے، اندر سے یہ لوگ جو ہیں، جو سانپ جو ہے آستین کا وہ ڈنک مارے گا. تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائش کا وقت آ گیا. اس وقت یہ حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایران میں جب کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی تھی کہ بہت بڑی فوج آ گئی ہو اور اس کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس کافی سامان نہ ہو، تو ہم پھر اپنے شہر کے گردا گرد ایک فصیل جو ہے، ایک وہ کھائی خندق کھود لیا کرتے تھے، تاکہ یہ کہ وہ خندق ہمارے اور دشمن کے درمیان حائل رہے. حضور کو یہ بات بہت پسند آئی. اب مدینہ کا جغرافیہ ایسا ہے کہ اس کے داہنی جانب بائیں جانب شرق و غرب ہر رات کہلاتے ہیں. یہ چٹانیں ہیں اصل میں، اور وہ ایسی سیاہ چٹانیں ہیں، خاص طور پر معلوم ہوتا ہے جیسے سرمے کا پتھر ہو، اور بڑی پھسلواں ہیں. ان کے اوپر سے کوئی لشکر جو ہے نہیں آ سکتا، نہ گھوڑا آ سکتا ہے، نہ اونٹ آ سکتا ہے، نہ پیدل چل سکتے ہیں. تو وہ تو گویا کہ ایک فصیل پہلے سے موجود تھی، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا. جنوب میں باغات تھے بڑے گھنے، لیکن وہاں سے اندیشہ یہ تھا کہ جنوب ہی میں بنو قریظہ کا جو ہے گڑی بھی تھی, لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ باغات بھی تھے تو تیزی کے ساتھ کسی لشکر کے آنے کا ادھر سے بھی امکان نہیں تھا, اور ابھی جو ہے بنو قریظہ نے جو ہے وہ غداری کی بھی نہیں تھی, لہذا صرف ایک شمال کی جانب کا علاقہ رہ جاتا تھا کہ جہاں سے لشکر کے حملہ آور ہونے کا امکان تھا. تو وہاں پھر ایک خندق کھودی گئی ہے, اور خندق کا کھودنا جو ہے وہ سنگ لاکھ زمین ہے, اس میں جو ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بڑی چٹان تھی درمیان میں حائل ہو گئی, کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر ضربیں لگائی ہیں تین اللہ اکبر کہہ کے, تو پھر وہ ٹوٹی ہے, ورنہ کسی اور کے توڑے وہ ٹوٹی نہیں تھی. تو بہرحال وہ خندق جب کھودی جا رہی تھی تو حال یہ تھا کہ شدید سردی اور کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں, کئی کئی وقت کے فاقے, لوگوں نے اپنے کمر سے پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں سے کس کر, کہیں کمر دوری نہ ہو جائے فاقے کی وجہ سے, اور کچھ لوگوں نے آ کر شکوا کیا حضور سے کہ حضور دیکھیے ہم نے پورے پیٹوں سے پتھر باندھے ہوئے ہیں, تو حضور نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو دو پتھر باندھے ہوئے تھے. اس حالت میں حضور بھی جو ہیں وہ اس کھدائی کے اندر لگے ہوئے تھے, بلکہ آپ مزدوری کا کام کر رہے تھے کہ جو بھی ٹوٹتے تھے پتھر وغیرہ ان کو اٹھا اٹھا کر لے جا کر باہر پھینکنا, یہ کام آپ کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس. بہرحال یہ صورت رہی, 20-25 روز تک تو یہ دشمن کے جو ہیں فوجیں یہ 12,000 یہ گھیرا ڈالے پڑی رہی. اس دوران میں صرف ایسا ہوا ہے کہ کبھی ادھر سے کوئی تیر آ گیا تو کسی کے لگ گیا, کبھی ادھر سے کوئی تیر چلا دیا گیا تو کسی کو لگ گیا, کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا. ہاں ایک دو ایسے ہوئے ہیں مبارزتیں, ایک تھا عمر ابن عبد ود, اور وہ 90 برس کا بوڑھا تھا لیکن اس قدر شہر سوار اور اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور انسان تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص اس سے جرت نہیں کر سکتا تھا جنگ کرنے کی, لڑائی کرنے کی, وہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا. اس نے آ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور چھلانگ لگائی, اور وہ جو گھوڑا جو ہے وہ خندق پار کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آ گیا. پھر اس نے کہا کہ اب آؤ کوئی میرے مقابلے میں آتا ہے, تو سب گھبرا رہے تھے. حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ حضرت علی جو ہے قدامت انسان نہیں تھے, پستہ قد تھے, آپ نکلے. اس نے کہا دیکھو بھائی, جو بھی شخص مجھ سے لڑائی کے لیے آتا ہے میں اسے 3 موقع دیتا ہوں کہ کوئی خواہش ہو تو اگر میں پوری کر سکتا ہوں تو کر دوں, بتاؤ تمہاری پہلی خواہش کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تم ایمان لے آؤ. کہا نے ہنسا, اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا, اور بتاؤ. تو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اچھا اس لڑائی سے واپس چلے جاؤ. نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ پھر میرے مقابلے میں آ جاؤ. تب اس نے قہقہ لگا, اچھا یہ بھی کوئی مجھ سے فرمائش کر سکتا ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرے. لیکن بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا, قتل کیا اسے. یہ حضرت علی کے بہت بڑے بڑے کارناموں میں سے ہے, جیسے کہ خیبر کا دروازہ توڑنا جو ہے آسان کام نہیں تھا, وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں سے انجام پایا تھا. اسی طریقے سے یہ عمر ابن عبد ود, اس کا قتل کر دینا بھی آسان کام نہیں تھا. بار اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ایک شدید آندھی اللہ نے بھیج دی, اور اس آندھی سے یہ کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر وہ الٹ گئی, آگ لگ گئی خیموں کے اندر, گھبرا کر وہ سارے لشکر چلے گئے. گویا کہ ایک سچویشن تو پیدا کر دی تھی اللہ نے ایسی شدید کہ جس میں اہل ایمان کے امکان ایمان کا امتحان ہو گیا, لیکن بالفعل کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور مسلمانوں کا کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا. اب اس کے بارے میں آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.